الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقن۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ ابو ذر، نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر مت جاننا، ہلکا اور معمولی مت سمجھنا، اگرچہ وہ نیکی ایسی ہو کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر مل رہے ہو۔ مسکرا کر ملنا بھی اللہ کے نزدیک ایک نیکی ہے، اس نیکی کو بھی ہلکا اور معمولی مت سمجھنا۔ گزشتہ مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے لائے ہوئے تمام کے تمام اخلاق، جو آپ نے بتایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا، اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنا، اس اخلاق کے اندر جس طرح ہمارے ظاہر کی درستگی ضروری ہے تو ہمارے باطن کا سنوارنا بھی بے حد ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے نصیحت فرمائی تھی کہ میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے کہ تم اپنی صبح و شام ایسے انداز سے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی میل اور کھوٹ نہ ہو، تو تم ضرور بھی ضرور اپنی صبح و شام ایسی صاف شفاف گزارنا، کیونکہ یہ میری سنت ہے، میری عادت ہے، اور جو بھی میری سنت سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ظاہر بھی صاف ستھرا رکھنا، باطن بھی شفاف رکھنا، اپنے دل کے اندر جو روگ لگے ہوئے ہیں، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ امام ربانی مجدد الفثانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع تین چیزوں میں ضروری ہے۔ ظاہری اعمال میں، کہ جو ہمارے وجود سے اعمال سر انجام پاتے ہیں، ان میں بھی حضور کی اتباع ضروری ہے کہ جیسا کام آپ نے کیا ویسا ہی کام ہمیں کرنا ہے۔ اور نمبر دو، باطنی تمام کے تمام اعمال کے جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے، دماغ سے ہے، سوچ اور فکر سے ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اور نمبر تین، کسی بھی عمل کو انجام دیتے وقت کیفیت کا بھی لحاظ رکھنا کہ وہ کیفیت بھی جس عمل کو انجام دیا جائے اسی کیفیت کے ساتھ انجام دیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ظاہری اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ، خیرات، تمام کے تمام وہ عمل جو دیکھنے میں دکھائی دیتے ہیں، اس میں بھی سنت کی اتباع ضروری ہے۔ اور باطنی چیزیں میں نے کہا تھا، اخلاص نیت ہے، اخلاص عمل ہے، اس کے علاوہ پھر دل کے اندر جو روگ لگے ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے اپنے دل کو بچا کے رکھنا، صاف ستھرا رکھنا۔ کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، عداوت ہے، عجب ہے، تکبر ہے، پھر انسان کے اندر بڑائی ہے، دوسروں کو حقیر جاننا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھنا ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، شہرت کے پیچھے انسان کا دل دادہ ہو جانا، اس طریقے کے معاملات ہیں، دوسروں سے حسد کرنا، کسی کو کوئی نعمت میں دیکھ کر انسان حسد کی آگ میں جلے، پھر اس کے نتیجے میں غیبت کرے، پھر اس کے نتیجے میں چغلیاں لگائے، خطرناک ترین یہ دلی روگ ہیں اور روحانی امراض ہیں جس میں آج کے معاشرے میں ہر کس و ناکس پھنسا ہوا ہے اور دلدل میں دھسا ہوا ہے۔ ہر شخص دوسرے سے حسد میں، کینے میں، نفرت اور عداوت، اپنی بڑائی، اپنا عجب، اپنی ذات کے اوپر نظر، ہر طرف دیکھا جائے تو یہ برائیاں آج معاشرے میں عام ہیں۔ اور کیفیت کے اعتبار سے بھی آپ نے فرمایا کہ کیفیت بھی وہی ملحوظ رکھی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو انجام دینے کی بتائی ہے۔ جو طریقہ آپ نے دیا اسی طریقے کے مطابق خوشی، غمی، جینا، مرنا، صحت اور مرض، ہر طریقہ وہی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیفیت کے ساتھ ہمیں جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ ایک چیز جب سامنے انسان کے ہو، نقشہ کھلا سامنے ہو، اس کے بعد انسان کو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک اچھی چیز انسان کی سمجھ میں آ جائے اور دل دماغ میں بیٹھ جائے تو سب سے پہلی چیز تو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا۔ تمام تر معاملات، مخلوق کے ساتھ بگاڑ ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملات کا بگاڑ ہو، نتیجہ آخر کار جا کر اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے جواب دہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ اگر تعلق ہمارا خراب ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ تعلقات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، تو دنیا میں تو لسٹم پسٹم جیسے بھی انسان گزار لیتا ہے گزار لے گا، لیکن آخرت کے میدان میں جواب دہی کا مرحلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے جا کر ہوگا. مخلوقات کے بھی تمام حساب وہی نمٹائے جائیں گے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دو بکریوں میں ایک سنگ والی ایک بغیر سنگ والی، سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو اگر ٹکر ماری تھی، اس تک کا بھی حساب دلوایا جائے گا. وہاں ان دونوں بکریوں کو زندہ کیا جائے گا. جو سنگ دار بکری دنیا میں بے سنگ والی کو جس نے ٹکر ماری تھی اس کو بے سنگ بنا دیا جائے گا، اور جو دنیا میں بے سنگ بکری تھی اس کے سنگ دے دیے جائیں گے. اور جس طرح دنیا میں اس نے اس کو ٹکر مار کے تکلیف پہنچائی تھی، آخرت میں اس بکری سے اس کو تکلیف پہنچوا کر بدلہ چکایا جائے گا. جانوروں تک کا بھی وہاں حساب کتاب ہوگا، ادلا بدلہ ہوگا. تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، اس کے تو رات دن صبح و شام دوسروں سے واسطے پڑتے ہیں. میں نے پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا کہ صرف ظاہری سنتوں کو اپنا لینا اس سے انسان متبع سنت نہیں بن جاتا. گہرائی سے دیکھا جائے، بنیاد دیکھی جائے، تو پانچ چیزیں ہمارے دین کی بنیاد ہیں: عقائد ہیں، اعمال ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، معاشرت ہیں. عقائد کے اندر ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے ذریعے سے اور آپ کے واسطے سے جو ہمیں نظریہ دیا گیا ہے، جو عقیدہ دیا گیا ہے، جو یقین بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، وحدہ لا شریک ہے، وہی قادر، وہی خالق، وہی رازق اور وہی مختار کل ہے، وہی حاضر، وہی ناظر، وہی ساری بگڑی بنانے والی ذات ہے، وحدہ لا شریک. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، پھر فرشتوں کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، انسان کی زندگی میں اچھی بری تقدیر، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. کائنات کے متصرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، مکلف بنایا، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں. اس کے اوپر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ساری تفصیلات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ پاک نے بتایا کہ ایمان جو دیا ہے، اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق تمہیں جینا ہے، حلال حرام کی تمیز رکھنی ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، نظروں کی، کانوں کی، زبان کی، دل دماغ کی حفاظت کرنی ہے، سود سے بچنا ہے، رشوت سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، ڈکیتی سے بچنا ہے، تمام تر معاملات، شراب نوشی سے بچنا ہے، زنا کاری سے بچنا ہے، یہ تمام تر احتیاطیں بتا دی، اور نیکیوں میں لگنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر معاملات کے اندر بتا دیا کہ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ ہونا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا ہے، اسی زمین میں تو لوٹا کر تم کو لے کر جائیں گے، اسی زمین سے دوبارہ تم کو اٹھائیں گے، اور میدان محشر میں جمع ہو گئے پھر ہمارے سامنے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا. ذرہ نیکی کا کیا وہ بھی سامنے ہے، ذرہ بدی کا کیا وہ بھی سامنے ہے. تمام تر معاملات ہونے والے ہیں. ان عقائد کی جتنی زیادہ ہمیں یاد دہانی ہوگی، جتنا یقین ہوگا، آخرت کا تصور جس دل دماغ میں جتنا زیادہ ہوگا، اتنے ہی زیادہ بندے کے اوپر ڈر اور خوف ہوگا. اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ محبت بڑھتی جائے گی، تعلق بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر عبادات آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے منتقم، کہ انتقام لینے والی ذات ہے، عزیز ذو انتقام، وہ غالب ہے، قہار ہے، اور پکڑ پر آ جائے تو دردناک عذاب دینے والا ہے. عذاب علیم، فرمایا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، اذیت ناک ہے. تب اللہ تعالیٰ کا، اس کے قہر کا، اس کے جاہ و جلال، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت انسان کے دل دماغ میں رچ بس جائے تو انسان کے لیے گناہ مشکل ہو جاتا ہے. محبت کا غالب ہو جانا انسان کے لیے عبادت آسان بنا دیتا ہے، راتوں کو اٹھنا آسان کر دیتا ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہجد کی توفیق ملتی ہے، آخر کون سی چیز ہے کہ رات نرم گرم گدے بستر چھوڑ کے اٹھ کر وضو بنا کر اللہ کے آگے تنہائی میں کھڑے ہوئے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، چار رکعت، آٹھ رکعت، بارہ رکعت. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ گئیں کہ وہاں سے مؤذن کی صبح تہجد کی اذان کی آواز آ گئی. فرمانے لگی، اللہ ابھی تو فاطمہ کی دو ہی رکعت ہوئی تھی، تیری رات ختم. کہ دو ہی رکعت پڑی تھی، تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ رات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل دماغ میں رچ بس جاتی ہے تو دنیاوی محبتیں جس طرح انسان کے لیے وقت کو سمیٹ دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے لیے عبادت آسان بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو جاہ و جلال ہے, اس کی خشیت ہے, اس کے عذاب ہیں, دوزخ کے معاملات ہیں, اس کی پکڑ, اس کی گرفت اور اس کی طرف سے جو قہر ہے, اس کا تصور جب دل دماغ میں رچ بس جاتا ہے تو گناہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ بد نظری بڑی آرام سے ہم لوگ کر لیتے ہیں. آج کل تو معاشرے میں بد نظری کا سیلاب رواں دوا ہے. اللہ پاک کی پناہ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ گانے سننے والا, بد نظری کرنے والا سیسہ پگھلا کر ان کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا. خالی ابلا ہوا پانی اگر ہمارے آنکھیں نہیں ہاتھوں پر ڈالا جائے تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. صرف پانی ہو ابلا ہوا کھولتا ہوا ہمارے کانوں میں ڈال دیا جائے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو پائے گا. آنکھوں میں کوئی چھیٹا پڑ جاتا ہے گرم گرم تو جان پر بن جاتی ہے. وہاں فرمایا کہ بد نظری کرنے والے اور بد سماعت کرنے والے, بد زبانی کرنے والے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک قبرستان سے, دو قبروں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. فرمایا کہ جانتے ہو کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کسی بڑے معاملات کی وجہ سے نہیں کہ بہت بڑے کوئی سود خور تھے, حرام خور تھے فلاں. فرمایا کہ بالکل آسان سی دو وجوہات تھیں کہ جن سے بچنا ان کے لیے نہایت آسان تھا. ایک ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, بے احتیاطی ناپاکی پیشاب کر لیا, استنجا صحیح سے نہیں کیا, پاکیزگی صفائی شفافیت حاصل نہ کی. فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے, اور دوسرا شخص چغل خوری کی وجہ سے. یہاں کی خبر وہاں, وہاں کی خبر یہاں, دو آپس کے صاف ستھرے دوستانہ رشتوں میں نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرا کے خوش ہو کے پھر تالیاں بجاتا ہے کیسے ان میں آپس میں لڑوا دیا. چغل خور بہت خطرناک زہریلا انسان ہوتا ہے کہ یہاں کی ٹوہ لگاتا ہے, خبریں لی, باتیں سنی, وہاں جا کے اس کا میٹھا بن کے اس کو خبریں سنائی, اس کے دل میں اس کی قدورت, اس کی نفرت, اس کی عداوت ڈال دی, وہاں سے آ کر اس کے دل میں اس کا میٹھا بن کے اس کے سامنے اس کی نفرت کی باتیں, اس کی قدورت, اس کے بارے میں ایسی باتیں ڈال دی کہ اس کے دل میں اس کی نفرت بیٹھ گئی. یہ چغل خور. فرمایا کہ یہ دونوں کام ایسے تھے جن سے بچنا نہایت آسان ہے. اگر انسان کسی کی غیبت نہ کرے, چغل خوری نہ کرے تو کچھ نہیں ہوتا, اپنی زندگی چین اور سکون سے انسان جی سکتا ہے. لیکن وبال سے غفلت کے پیش نظر انسان غیبت بھی کرتا ہے. فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, زنا جو ایک بھیانک جرم ہے اس سے بھی زیادہ شدید ترین جرم وہ یہ غیبت کا جرم ہے. دوسروں کے پیٹ پیچھے ان کی برائیاں, اس کو بدی کے ساتھ, اس کو گراوٹ کے ساتھ یاد کرنا, اس کی خامیوں کو اچھالنا. حدیث مبارک میں تو آتا ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ اثراتہ یوم القیامہ, جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے, عیب پر پردے ڈالتا ہے, کوئی خامی, ہر انسان میں کمی کوتاہی خامیاں ہوا کرتی ہیں, تو فرمایا کہ جو دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے. حدیث مبارک کا مضمون آج صبح ہی وہاں درس کے اندر, سبق کے اندر آ گیا تھا, بات چلی کہاں سے اور پہنچی کہاں تک. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آخرت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کو بلائیں گے اور اس کو اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیں گے اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اس کو اپنے نزدیک کریں گے, کما یلیق بشان ہی, جیسے اللہ کی شایان شان ہے. اس بندے سے سرگوشی فرمائیں گے, فرمائیں گے بندے تجھے یاد ہے فلاں دن فلاں موقع پر فلاں وقت تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا جی ہاں یا رب مجھے یاد ہے. اس کے بعد دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے جو اس نے زندگی میں کیا تھا, دو چار گناہ اس کو یاد دلائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ اندر سے ڈر جائے گا, سہم جائے گا, خوف زیادہ ہوگا کہ میری ہلاکت یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایک گناہ یاد دلا رہے ہیں, اب نہ جانے اس کے اوپر کیا خطرناک پکڑ آئے گی. چند گناہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے اور وہ بندہ مجرمانہ حیثیت سے اعتراف اور اقرار کرے گا کہ یا رب بالکل بجا فرمایا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. چند گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے دنیا میں بھی میں نے تیرا ساتھ ستاری کا معاملہ کیا, تیرے گناہوں کو چھپا کے رکھا, عزت کے ساتھ تو جیتا رہا, آج بھی میں تیرے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتا ہوں کہ تیرے ان گناہوں کو میں نے معاف کیا, معاف کرنے کے ساتھ ان کے بدلے میں نے تجھے نیکیاں بھی عطا فرما دی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اچھل پڑے گا, یا رب یہ تو میرے چند گناہ ہیں, میرے تو بڑے بڑے گناہ, وہ تو بھی آپ نے گنوائے نہیں, وہ کہاں گئے؟ ان کا بھی تو حساب مجھے نیکیوں کی شکل میں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے, جیسے اس کی شان ہوگی کہ ابھی تو ڈرا ہوا تھا, سہما ہوا تھا, خوف زدہ تھا, دو چار گناہ یاد دلا رہا تھا, اور وہ اس کی حالت خوف زدہ ہو رہی تھی, اور جیسے ہی سنا کہ اللہ پاک نے ستاری کا معاملہ فرما دیا جس طرح دنیا میں فرمایا تھا, تو یک لخت اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پر اس قدر وہ فخر کرے گا کہ یا رب بہت سارے وہ گناہ تو میں نے ابھی دیکھے ہی, مجھے دکھی نہیں رہے, دکھائی نہیں دے رہے, وہ جو میں نے کیے تھے ان کا حساب بھی تو مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ نوازیں گے اور اس کو بخشش سے مالا مال فرما دیں گے. اس کی شان کریمی بڑی عجیب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارے عقائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں, بتا کر گئے ہیں کہ نیکیوں کے اپنے ثواب ملیں گے, بدی اور گناہ کے اپنی عقاب اور سزائیں ملیں گی. تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے, عبادت آسان ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خوف انسان کے دل دماغ میں رچ بس جائے تو انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دوزخ اللہ پاک نے بنائی ہے, جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, نیکوکاروں کے لیے جنت اور بدکاروں کے لیے دوزخ. دنیا میں بھی اللہ پاک نے انجام رکھے کہ نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بابرکت, پرسکون, راحت اور آرام والی, خیر والی زندگی دیتے ہیں, بدکاروں کو ہمیشہ مشکلات میں گھری ہوئی زندگی نصیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے عقائد درست ہوں, وحدانیت کے قائل ہوں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے, اللہ وحدہ لا شریک وہی کارساز ہے, وہی مأوا اور ملجا ہے, وہی خوشی اور غمی دینے والی ذات ہے, اچھی بری تقدیر اسی کی طرف سے ملتی ہے. اللہ کی ذات پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, اچھی بری تقدیر پر, یہ سارا ہمارا ایمان ہے. ان پر یقین رکھنے کو ہی ایمان کہا جاتا ہے. اور ایمان مجمل مختصر والا ایمان, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اس کی تمام صفات پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شایان نشان ہے, کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ, اس کے تمام احکامات کو میں نے دل و جان سے قبول کیا, زبان سے میں اس کا اقرار کرتا ہوں, دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو, اس کی صفات کو مان کر, تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا, اس طرح اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا, پھر آپ کے لائے ہوئے پیغامات کو ماننا, آپ کی لائی ہوئی جو محنت ہے, تعلیمات ہیں, احکام دیے ہوئے ان کو تسلیم کرنا, یہ ہمارے ایمانیات کے اندر بنیاد ہے عقائد. اس کے ساتھ ہے پھر عبادات. عبادات کے اندر درستگی وہ سنت کے مطابق ہو, سنتوں کے نقشے کے مطابق, نماز, روزہ, حج, زکات, دیگر تمام عبادات, لباس, پوشاک, کھانا پینا, رہن سہن, بالخصوص آگے جو تیسری چیز ہے معاملات. معاملات کے اندر جہاں ایک انسان دوسرے انسان سے اس کا رابطہ ہوتا ہے, معاملہ پڑتا ہے, لین دین کا, پیسے کا لین دین ہو, کوئی اور دوسرے معاملات ہوں, نکاح ہو, شادی بیاہ ہو, خوشی غمی ہو, سفر کا معاملہ ہو, پڑوس کا معاملہ ہو, دوستانہ تعلقات ہوں, کہیں پر بھی انسان کا رہن سہن ایک ساتھ ہو رہا ہے, تو ایک آدمی کا معاملہ جب دوسرے کے ساتھ پڑ رہا ہے, اس کے اندر بھی آپ نے طریقے سکھائے ہیں کہ تمہاری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں, اس کی ذات سے کوئی شر کسی اور کو نہ پہنچنے پائے, انسان تو انسان, جانور تک کو بھی کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچنے پائے. ہولی دیوالی چل رہی تھی جہاں گدھے کے اوپر پان کی پیک پھینکنے والے کی آخرت میں پکڑ ہو گئی تھی. اللہ پاک نے کسی بزرگ کو دکھایا, حالات پوچھے, بھائی کیا گزری, کیا بیتی, کہاں کہ جان کے لالے پڑ گئے. ہولی اور دیوالی چل رہی تھی, ہندوؤں کا تہوار تھا, رنگ رنگیلیاں منائی جا رہی تھی, میں گزر رہا تھا, پان کی پیک منہ میں بھری تھی, اور ویسے ہی ازرا ہے مذاق چلتے چلتے گدھے کے اوپر پان کی پچکاری پھینک دی اور کہا, سارے تو رنگین ہو رہے ہیں, تو کیوں سادہ کھڑا ہے؟ کہا کہ اسی مشابہت کے اوپر پکڑ ہو گئی, لو تم نے ہندوؤں کے کام کو اپنایا اور ہماری ایک سادہ سی مخلوق, سیدھی سادی مخلوق, بے زبان مخلوق, اس کو بغیر کسی وجہ کے تم نے ایک پان کی پیک سے گندا کیا, کیا تم اس کو لاوارث سمجھتے ہو؟ اسی بات کے اوپر پکڑ ہوگی کہ تمہارا انجام حشر بھی وہی ہندوؤں والا ہوگا جن کی تم نے نقالی اور مشابہت اختیار کی ہے. تو معاملات کے اندر پکڑ آ جائے تو نیکی میں فرمایا, کسی نیکی کو ہلکا اور معمولی مت سمجھنا. تو گناہوں کے اندر بھی یہی حدیث مبارک کی تعلیم ہے, کسی گناہ کو ہلکا اور معمولی مت سمجھنا. تو عقائد ہیں, عقائد کے ساتھ پھر معاملات ہیں, معاملات کے اندر عقائد کے بعد عبادات, عبادات کے ساتھ تیسرے نمبر پر بھی معاملات. معاملات کے اندر اس قدر بگاڑ ہے آج کے دور میں, ہر کس و ناکس جب معاملہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، کوئی پیسے کا لین دین، کوئی دوسرے معاملات، کوئی وعدے، کوئی امانت، کوئی وراثت، کوئی بھی معاملہ جب دوسروں کو پڑتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کس قدر خرد برد کرنے والے لوگ ہیں. چہرے سے انسان یقین نہیں کر سکتا کہ انسان اس قدر اندر سے غبن کرنے والا، خیانت کرنے والا. بازار کے بازار بھرے پڑے ہوئے ہیں، نمازوں کے اوقات میں انہی بازاروں کی مسجدوں میں تجار کے، تاجروں کے، کاروباری لوگوں کے، عوام کے، مجمع کے مجمع آئے ہوئے ہوتے ہیں. مسجدیں بھری ہوتی ہیں ماشاءاللہ بازاروں کی، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، نمازوں کے اوقات کے آگے پیچھے بھی بار بار لوگ آگے اپنی نمازیں پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کاروباری زندگی میں اتر کے دیکھا جائے تو وہی لوگ چیٹنگ کرنے میں اعلیٰ درجے کے ماسٹر ثابت ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے میں، خیانت کرنے میں، اگلے آدمی کو دھوکہ دینے میں، پیسوں کو روکنے میں، لال اور لے تو لال کرنے میں. معاملات کے اندر اب دیکھا جائے بڑے بڑے خرد برد بھی یہی لوگ کر جاتے ہیں. مسلمان ہیں لیکن معاملات کے اندر اس قدر بگاڑ ہے کہ جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا جاتا ہے. کتنے قرض خواہ ہیں، قرض لے کر بالکل ایسے فراموش ہو جاتے ہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو پھر وظیفہ پوچھتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دے کہ قرض خواہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، ستایا ہوا ہے، تنگ کیا ہوا ہے. حالانکہ تنگ تو اس نے کیا ہوا ہے کہ دوسروں کا حق دنیا میں لے کر غصب کیے بیٹھا ہوا ہے. قرض تو ہوتا ہے مدت کے لیے، مہینے، دو مہینے کے لیے، سال، چھ مہینے کے لیے، ایک مدت تک انسان قرض لیتا ہے. کوئی ادھار پہ سودا ہو گیا، کوئی ادھار پیسے لے لیے، کوئی رقم لے لی بوقت ضرورت، شادی بیاہ کا موقع تھا، کوئی اور دوسری ضروریات تھیں، کوئی سفر کے معاملات، کو خدا نہ خواستہ بیماری سیماری میں انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، ادھار لے لیا، قرض لے لیا کہ بھائی دے دو، میری مجبوری میں ہاتھ بٹا دو. اگلے نے تعاون کیا، مشکل وقت میں ہاتھ بٹایا، ساتھ دیا. اب اس کے بعد پیسہ کھا کر ایسا ہڑپ کر کے ہضم کر جاتے ہیں کہ ڈکار تک بھی نہیں لیتے. کل کو جب وہ مطالبہ کرتا ہے تو پہلے تو انسان آئے بائیں شائیں کرتا ہے، پھر ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ پھر آنکھیں دکھاتے ہیں، غراتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں کرائے کے مکان میں، کرائے کی دکان میں، کرائے کی جگہ پر اپنا کاروبار، اپنے رہائش اختیار کی آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے مالک مکان پر، مالک دکان پر شیئر ہو کے غراتے ہیں، اور پھر الٹا مقدمات کر کے اسٹے آرڈر فلاں ڈھماک یہ وہ، جو اپنے جھانسے بازی ہوتی. اس طریقے سے حقوق العباد کی، حق تلفیاں اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ الامان والحفیظ، انسان کو توجہ دھیان نہیں جاتا کہ کہاں کہاں میں حق تلفیاں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے دنیا ہی میرے لیے جہنم بنی ہوئی ہے. کہیں کہیں بس چلتا ہے، چپکے سے مفت کے اندر کوئی چیز ہاتھ لگ گئی، لے کے چپ چاپ بیٹھ گئے. کبھی کبھی غلط آرڈر آ جاتا ہے، آرڈر دیا کسی چیز کا، اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز آ گئی. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں چپ لگا کے بیٹھ جاؤ خاموشی سے، مفت کے اندر یہ چیز ہاتھ لگ گئی. اور بھی دوسری تیسری معاملات ایسے ہیں جہاں پر انسان کو کچھ ہاتھ لگ جائے، کبھی کسی اس کی چیز کسی اور کے ہاتھ لگ جائے، انسان کہتا ہے چلو بھائی اللہ کی طرف سے مدد آ گئی. حالانکہ امانت اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی دوسرے کا حق اپنے پاس آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی مال و دولت آتا تھا، راہ خدا میں مستحقین ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے تھے، کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا اوقیہ، کھجور کی گٹلی کے برابر بھی اگر سونا رہ جاتا تو رات آپ کی بے چینی میں گزرتی، کروٹیں بدلتے. ازواج مطہرات بسا اوقات پوچھتی، یا رسول اللہ آج بے چین ہے، نیند نہیں آ رہی، خیریت؟ بتاتے کہ وہ سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا آج وہ تقسیم ہونے سے رہ گیا، کوئی ضرورت مند نہیں مل پایا. اب گھبراہٹ ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ رات کہیں واپسی کا سفر نہ ہو جائے اور یہ میرا ذمہ نہ رہ جائے. ایک اوقیہ برابر سونا آپ کے پاس کسی ذمہ داری کے ساتھ موجود ہے، وہ آپ کو رات سونے نہیں دے رہا. اور یہاں لوگ لاکھوں لاکھوں نہیں کروڑوں کے غبن کر جاتے ہیں، کاروبار کے نام پر اور تجارت کے نام پر، پارٹنرشپ کے نام پر دوسرے تیسرے بڑے سنہری خواب دکھاتے ہیں، اور ہرے باغ دکھا کر اس کے بعد جھانسا دے کر پیسہ بٹور لیا، اس کے بعد پھر ایسے اتے پتے مٹا دیتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ ٹنڈو آدم میں ایک مسجد بنی ہوئی حاجی صاحب کی، گزر رہے تھے وہاں، معلومات حاصل کی، یہ وہ خستہ حال مسجد کو بنوا دیا. قصہ مختصر، بڑی شانبان والی مسجد بنا دی حاجی صاحب نے، اپنا کاروبار ظاہر کیا، یہ کیا وہ کیا، ایک مسجد بنوا دی اس زمانے کے اعتبار سے 20-25 لاکھ میں. اور پھر علاقے میں اپنا ایک بھرم ہو گیا، عزت ہو گئی کہ ہاں بھائی حاجی صاحب نے ہمارے گاؤں کے اندر اتنی شاندار خوبصورت مسجد بنوا دی. وہاں اپنی عزت اور ساکھ بنانے کے بعد کہا کہ میں تو نوجوانوں کو باہر ملکوں میں بھیجا کرتا ہوں. وہاں کے لوگوں کو پھر انہوں نے جھانسا دیا، سنہری خواب دکھائے، اور نوجوانوں کو جمع کر کے، کئی بڑی تعداد جمع کر کے سب کو یہاں لیا ہے، اور ان سب سے پتہ نہیں کتنے کتنے رقم بٹور کے، فرض کریں گے 25 لاکھ کی مسجد بنائی تھی تو اسے دگنی تگنی رقم جمع کر لی باہر بھیجنے کے نام پر، کہ ان تمام نوجوانوں کو میں باہر ملک بھیجوں گا، ویزے لگوا کے پاسپورٹ بنوا کے فلاں فلاں کر کرا کے پوری وہ نوجوانوں کی ٹیم آئی ہوئی ہے گاؤں کے لڑکوں کی باہر جانے کے لیے, اور سب نے اپنے اپنے پیسے دیے ہوئے, اس زمانے کے اعتبار سے لاکھ لاکھ روپے دیے ہوئے, تو اگر وہ 60-70-80 افراد بھی ہیں تو اس سے ڈبل تبل رقم بٹور کے, اور اس میں مہینوں لگے ہیں, اس کے بعد یہاں لائے, ان کا ایک جگہ روک دیا, اور ان سب سے اس زمانے کے اعتبار سے جو ضروری چیزیں تھیں سامان وامان لیے کہ تمہاری کاغذی کاروائی اسٹارٹ ہے, اور اس کے بعد وہاں سے لے کے حاجی صاحب ایسے رفو چکر ہوئے کہ 9-2-11 ہوئے, اس کے بعد ڈھونڈتے رہ گئے حاجی صاحب گئے کدھر, جو مسجد کے اوپر خرچہ ہوا تھا اسے ڈبل خرچہ انہیں گاؤں والوں سے وصول کر کے یہ جا اور وہ جا, اور شکل و صورت سے حاجی صاحب بنے ہوئے, نیک نمازی بنے ہوئے, اپنے آپ کو ایسا نیک نمازی صاف ستھرا ظاہر کیا ہوا ہے. علمان الحفیظ جھانسے بازی کے اور اس طرح دھوکے بازی کے معاشرے میں اس قدر معاملات عام ہیں کہ علمان الحفیظ, ہمارے پاس بھی اس دن ایک صاحب آئے ہوئے تھے کہ وہ بڑی اچھی ویکنسی آئی ہوئی 18 گریڈ 20 گریڈ, اور وہ فوجی, اور وہ فوج کے اندر مختلف مساجد ہیں, وہاں امام چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, پھر بھائی کے پاس بھی وہ صاحب الگ سے گئے, ان کے پاس دوسری انداز سے انہوں نے بیان کیا, تو ہم دونوں کی جب آپس میں بات ہوئی پتہ چلا کہ صاحب ایک ہی ہیں لیکن یہاں کچھ باتیں وہاں کچھ باتیں, کہ بس وہ شروع میں اتنے پیسے دینے ہوں گے, بعد بھی بعد میں ہم سب کچھ خود ہی سنبھال لیں گے, کام ہو جائے گا نوکری لگنے کے بعد, وہ باقی جو معاملات ہیں وہ بعد میں ہوتے رہیں گے, لیکن فی الوقت اتنے پیسے دے دیں اور اچھے عہدے پر لگوا دیں گے. کس کس طرح سے انسان دھوکے دے کر یہ آنکھ کے انگارے کماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سائل آیا فقیر, اور مانگا اس نے اپنے آپ کو ضرورت مند ظاہر کر کے, آپ نے کچھ دے دیا, جب وہ لے کر جانے لگا تو ساتھیوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ مستحق نہیں ہے, ضرورت مند نہیں ہے, یہ زبردستی محتاج بنا ہوا ہے, حالانکہ یہ ایسا ضرورت مند نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے مانگا, میں نے تو اپنا کام انجام دے دیا, اللہ کی رضا کے لیے دے دیا, میں کیا کروں کہ اگر یہ خود ہی اپنے بغل میں آگ کا انگارہ دبا کر لے کر جا رہا ہے, اگر غلط بیانی کی ہے, دھوکے بازی کی ہے, جھوٹ بول کر لے کے جا رہا ہے, تو فرمایا کہ میں کیا کروں کہ خود یہ اپنے بغل میں اگر آگ کا انگارہ دبا کر لے کر جا رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مبارک پیسے ہیں, کوئی درہم و دینار ہے, لیکن سامنے والا اگر جھانسا دے رہا ہے, دھوکا دے رہا ہے, تو فرمایا کہ میں کیا کروں کہ خود ہی اگر اپنے لیے آگ کا انگارہ چھپا کر لے جا رہا ہے. تو وہ انسان جو عام لوگوں کو دھوکا دے, فراڈ کرے, اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے, اپنی چالاکی اور ہوشیاری کے ذریعے ایسے ایسے جھانسے دیے جاتے ہیں کہ انسان کی عقل بھی وہاں تک کام نہیں کرتی کہ میرے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے, فراڈ ہو رہا ہے, جب سب کچھ ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا کہ اتنا بڑا میرے ساتھ دھوکے بازی ہو گئی. اس قدر دھوکے بازی عام ہے کہ جہنم بنا ہوا ہے معاشرے کے اندر آج معاملاتی سسٹم. عبادات کے اندر بھی انحطاط ہے, تنزل ہے. عبادات کے میدان میں ہمارے بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ 100% اگر مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھا جائے تو 10% بڑی مشکل سے نمازی نکلتے ہیں, 90% تو بے نمازی ہیں. ہمارے دوست ہیں آئے ہوئے ہیں سعودیہ سے جہاں ان کا قیام ہے, کوارٹر جو ہوتے ہیں, فلیٹ ہوتے ہیں جہاں پر سارے ملازمین رہتے ہیں, تو صبح جب نماز کے لیے, دن میں نماز کے لیے آتے ہوں گے, تو نماز کے جو مسجد والے تھے ذمہ دار, پوچھنے لگے اس پورے فلیٹ کے اندر یہ جو لوگ رہتے ہیں مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں؟ کہا سارے مسلمان ہی ہیں, پاکستان کے ہیں, بنگلہ دیش کے ہیں, ہندوستان کے ہیں, یمن کے ہیں, مصر کے ہیں, دوسرے تیسرے علاقوں کے آئے ہوئے مختلف ملکوں کے ملازمین ایک ساتھ کسی ایک جگہ پر کام کر رہے ہیں, کسی کمپنی میں ہیں, تو سارے مسلمان. کہا نماز میں تو سوائے 2-3 افراد کے کوئی بھی نہیں آتا, اذان ہوتی ہے رات دن صبح شام مؤذن پکارتا رہتا ہے, لیکن اتنے بڑے فلیٹ میں سے سوائے 2-3 افراد کے کوئی بھی نہیں اترتا, تو یہ باقی لوگ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ حالت تو ہماری یہی ہے کہ عبادات کے میدان میں بھی بالکل تنزلی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر معاملات کے اندر اس قدر بگاڑ ہے کہ جہاں 2 پیسے کا مفاد انسان کو دنیاوی طور پر نظر آتا ہو, انسان فوراً وہاں ہاتھ کی صفائی دکھا جاتا ہے. رشوت بازار, رشوت خوری کا بازار ایسا عام ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام وہ رشوت کے اوپر اٹکے رہتے ہیں. حلال اور جائز کام بھی کرنا ہو تو انسان جب تک کہ وہاں کھانچے بنے ہوئے, ترتیب بنی ہوئے, اسٹیپ بائی اسٹیپ پورے جہنم کے انگارے سمیٹنے کے لیے ترتیب بنی ہوئی, چین چلتی ہے پوری پوری پوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اس قدر فراموش کر چکے ہیں, آج ہم اس قدر غفلت کی زندگی میں جی رہے ہیں, معاشرے کے اندر اس قدر بگاڑ آ چکا ہے. جو میں نے پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا کہ 2 حقیقتیں ایک ساتھ ہیں, ایک طرف دعویٰ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اور آپ سے سچی محبت کا, اور دوسری طرف عملی زندگی میں بالکل 100% مسلم ہے کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل بھی نہیں کرنا. بالکل الٹ چلنا ہے, معاملات بالکل الٹے لے کر چلنے ہیں. جو چیز آپ نے سکھائی اور سمجھائی ہے بالکل مومن مسلمان ہے, امتی ہے, حضور کا عشق و محبت کا دعوے دار ہے, لیکن چلے گا الٹا. مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم کئی سال پہلے ان کی پوری بلڈنگ گری تھی اور اس میں پورے ان کی اہلیہ, ان کا سالہ, ان کی تین جوان سالہ بچیاں, ایک چھوٹا بچہ, چھ لاشیں ایک گھر کی, پورے وہ فلیٹ جب گرا تھا کئی اموات اس میں ہوئی تھی, پوری قیامت ان پر ٹوٹی تھی. الامان والحفیظ. تو تازہ دم معاملہ تھا, وہ بلڈنگ گری تھی, ہمارا بھی مستقل جانا آنا رہتا تھا. تو یعنی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج بھی مجھے وہ منظر یاد ہے. ہم لوگ بھی گئے ہوئے تھے وہاں اس جگہ پر, ہم نے دیکھا کہ کہاں پر وہ بلڈنگ, چونکہ وہ بلڈنگ تھی اور اس کے برابر میں دوسری بلڈنگ بننے کے لیے کھدائی ہو رہی تھی, وہ جب گہرائی ہو گئی تو اس گہرائی کے اندر یہ پوری ادھر آ کے گر گئی. عشاء کی اذانیں چل رہی تھی اس وقت, یہ حادثہ ہوا تھا اور کئی اموات ہوئی تھی. ملبہ ہٹتا جا رہا تھا, لاشیں نکلتی جا رہی تھی, جنازے ہو رہے تھے اس گھرانے کے, اس گھرانے کے, اس گھرانے کے. الامان والحفیظ. تو تازہ دم معاملہ تھا, لوگ دیکھ رہے تھے عبرت کی نظر سے کہ یہاں اتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے. ہم لوگ بھی گئے ہوئے تھے تو بالکل ایک اداسی کا سما تھا, اداسی کا منظر تھا. یہاں ہم کھڑے میں اور پیچھے ہی ہمارے جو دوسرا گھر تھے, پیچھے چھوٹی سی بلڈنگ بنی تھی, فل آواز میں گانے چل رہے تھے. ایسی دل کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی کہ یا اللہ تیری پناہ کے سامنے, بالکل آمنے سامنے سامنے قیامت ٹوٹی ہے. جو وارثین ان کے زندہ بچ گئے ان کے لیے زندگی بھی موت سے کم نہیں ہے, اور یہاں سامنے والوں کی بحثی کا یہ عالم ہے کہ کوئی اڑوس پڑوس والا بھی اس کو روکنے والا یا منع کرنے والا نہیں کہ بھائی تازہ دم حادثہ ہوا ہے, اس محلے میں اس زور و شور کے ساتھ تو گانے نہ سنو. کہ فل آواز میں وہ کھڑکیاں دروازے اوپر کھلے ہوئے تو وہاں سے پورا شور, نیچے دھما چکڑی مچی ہوئے, گانے چل رہے, حصے مٹ جاتی ہیں. انسان ایسا کہ سامنے والا بسا اوقات کوئی مظلوم ہوتا ہے, غریب ہوتا ہے اور کس قدر لاچار ہوتا ہے, لیکن یہ اس کی حص ایسی مٹی ہوئی ہے کہ وہ رشوت لیے بغیر کام نہیں کرے گا, اس کو ستائے بغیر کام نہیں کرے گا. حص جب مٹ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب حیا کا جنازہ نکل جائے جو دل چاہے سو کرو, بے شرمی بے حیائی بھی عام ہے. اس تمام تر تباہی اور بربادی کے بہتے ہوئے سیلاب رواں کے اندر کامیاب ہیں وہ لوگ جو عافیت کی کشتی میں سوار ہیں. اپنی انسان نے نجات کو سامنے رکھا ہوا ہے, اللہ میں کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے, حق اور سچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اچھی محفلوں میں جڑتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور اپنی آخرت کی فکر کر کے اپنی گویا کہ وہ لٹیا کے اندر اپنے آپ کو منزل کی طرف رواں دواں کر رہا ہے, تمام تر فتنوں کے بیچ سے گزر رہا ہے. سخت ترین مشکل حالات ہیں, ان حالات میں نظروں کی حفاظت کرنا, کانوں کی حفاظت کرنا, زبان کی حفاظت کرنا, دل دماغ کو صاف شفاف رکھنا کوئی آسان کام نہیں, لیکن جو جتنے زیادہ مجاہدے کے ساتھ کسی نیکی کو اپناتا ہے اس پر درجے اور رتبے اور مقام بھی اتنے ہی اونچے ملتے ہیں. بزرگ لوگ بڑی آسان مثال دیتے ہیں, فرمایا کہ یہ کرمج کی بال ہے, آہستہ سے اس کو پھینکو گے آہستہ سے آئے گی, تھوڑا اور زور سے پھینکو گے اور زور سے آئے گی, شدت سے پھینکو گے شدت سے جائے گی. فرمایا کہ جس گناہ کے اندر انسان جتنی زیادہ قوت کے ساتھ اپنے آپ کو بچاتا ہے اتنی زیادہ شدت اور قوت کے ساتھ اس کو بلندی درجات نصیب ہوتے ہیں. گناہ کا موقع تھا, شدید تقاضا تھا, اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لیا تو اس درجے کے اندر وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت کی منازل طے کرتا ہے. تو حالات اپنی جگہ, بگاڑ اپنی جگہ, اس کے باوجود بھی اپنے وجود کی حفاظت رکھنا, لقمہ حلال کی فکر کرنا, جھوٹ سے, دھوکے سے, غیبت سے, چغلی سے, تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو میں نے عرض کیا کہ بنیاد ہماری پانچ چیزیں ہیں, عقائد ہے, عبادات ہے, معاملات ہیں. معاملات کی صفائی حد سے زیادہ ضروری ہے, انسان کے معاملات آخرت میں الجھا دیں گے. حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات نمٹا لیں گے, جو معاف کرنا ہوگا معاف فرمائیں گے, جس پہ سرزنش کرنی ہوگی سرزنش فرمائیں گے, بندوں کے جہاں حقوق آ جائیں گے آمنے سامنے ہو جائے گا, فرمائیں گے یہ تمہارے حقوق اس پر اتنے اس پر اتنے, لو اپنا حساب کتاب خود ہی بے باک کراؤ. فرمائیں کہ وہاں پر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو معاف نہیں کرے گا, وہاں تو نفسی نفسی ہوگی, ایک ایک نیکی کا انسان ضرورت مند اور محتاج ہوگا, وہاں معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو یہاں تو ابھی ہوش ہے, زندگی ہے, دم میں دم ہے, صحت ہے, عافیت ہے, موقع ملا ہوا ہے, مہلت ملی ہوئی ہے. بہلول دانا کی وہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے, جو چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے, نظر اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے پھر نیچے جھکاتے تھے, مخلوق کی طرف گھماتے تھے, کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ صلح کرا رہا ہوں. کس میں؟ اللہ اور بندوں میں. کہا نتیجہ کیا نکلا؟ صلح ہو رہی ہے؟ کہا نہیں, نتیجہ صفر ہے. اللہ تعالیٰ تو بندوں سے صلح کرنے کے لیے راضی ہے, آمادہ ہے, توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں, معافی کے لیے تیار ہے, اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے, لیکن بندے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام نہیں لیتے, غفلت کا شکار ہیں, گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں, گناہوں کے چسکے میں پھنسے ہوئے ہیں. وقت گزرا, زمانہ گزرا, پھر دیکھا بہلول دانا قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں, نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, پھر زمین کی طرف جھکاتے ہیں, زمین اور آسمان پہ نظر دوڑا رہے ہیں. پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا صلح کرا رہا ہوں. کس میں؟ اللہ اور اللہ کے بندوں میں. بہلول نتیجہ کیا رہا؟ صفر رہا. کیوں بھائی؟ کہا آج مخلوق تو راضی ہے صلح کرنے پر, آج وہ ناراض ہے. بہت مہلت دی تھی اس نے جینے کی, 60-70 سال ملتے ہیں عام طور پہ انسان کو جینے کے, زندگی کے, توبہ کرنے کے, پاک و صاف ہونے کے, معاملات کو سلجھانے کے, لیکن وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا. مہلت ملی تھی بہت, اس مہلت سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, غفلت کے اندر ڈوبے رہے. آج یہ تو سارے راضی ہیں, توبہ تائب ہو رہے ہیں, لیکن آج وہ ناراض ہے, اس نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تک کہ دو دروازے ہیں, ایک انسان کے اوپر جب حالت نظر طاری ہوتی ہے, زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے, واپسی کا سفر, اس کی تیاریاں ہوتی ہیں, فرشتے آ جاتے ہیں, حجابات ہٹ جاتے ہیں انسان کو, دوسری مخلوقات جب دکھائی دینی شروع ہو جائیں, اس کے بعد اس کی توبہ کا دروازہ بند. اب اگر یہ توبہ تائب ہو, اب ناقابل قبول ہے. دوسرا فرمایا کہ جب قرب قیامت میں سورج غروب ہوتا ہے, ہر روز غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے, اجازت چاہتا ہے کہ یا اللہ اجازت ہو تو غروب ہو جاؤں, اجازت ملتی ہے وہ غروب ہو جاتا ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا آئے گا جس میں سورج غروب ہونے کے باوجود دوبارہ سے واپس پلٹا دیا جائے گا اور طلوع ہو کر آئے گا اور کافی اوپر واپس آ جائے گا, دن نکل آئے گا دوبارہ سے. فرمایا کہ یہ بڑی علامت ہے قیامت کی, اس کے بعد پھر قیامت قریب ہوگی, سورج جب مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا, اس کے بعد پھر پوری مخلوق کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. آج موقع ہے صلح کرنے کا, اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا. ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال ہیں, اس کے گناہ ہیں, اس کے کرتوت ہیں, اس کے سیاہ کاریاں ہیں. میں نے بتایا تھا, بزرگ نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا, فرمایا کہ ہماری زندگی کی ڈائری ہے, 40-50-60-70-80-90-100 سال کی جو ہمارے زندگی ہے نا, ہر دن کا ایک ورقہ ہماری ڈائری ہے, یہ دن ہے, یہ رات ہے. ڈائری جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے دو صفحے ہوتے ہیں, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, تو یہ دن کا صفحہ یا رات کا صفحہ. فرمایا صبح ہونے کے ساتھ ہم اپنی ڈائری کو نیکیوں کے ساتھ, بدی کے ساتھ لکھوانا شروع کر دیتے ہیں. دائیں طرف ہمارا فرشتہ اللہ پاک نے مقرر کیا, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. فرمایا کہ دو محافظ فرشتے معزز اور محترم تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں, دیکھتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں. یہ دائیں طرف والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے, بائیں طرف والا بدی لکھتا ہے. اس کو اللہ پاک نے امیر بنایا, اس کو مامور بنایا, یہ نیکیاں لکھتا جاتا ہے, یہ بدی لکھتا جاتا ہے. اللہ, یہ والا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے, بندہ تصور کرتا ہے کہ میں آج رات انشاءاللہ تہجد پڑھوں گا, اٹھوں گا, اللہ تعالیٰ کو مناؤں گا, آج ہی صلح کر لوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے جب وہ غلطی کی تھی اپنے بھائی کو, معصوم بھولا بھالا چھوٹا سا بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے اوپر ظلم کیا, قتل کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا کہ خود ہی بھوک اور پیاس سے اس میں پڑ کے انتقال کر جائیں گے. اللہ میاں نے بچایا. وہ وقت آیا جب وہ توبہ تائب ہوئے, جب سارا راز فاش ہو گیا کہ ہمارا وہ سارا سب کچھ جرم کھل گیا اور ہمارا بھائی تو زندہ سلامت ہے, وزیر خزانہ ہے مصر کا, اور آج ہم اس کے سامنے اپنا کشکول لے کر جا رہے ہیں بھکاری بن کر. وہ بھائی جس کو ہم نے قتل کرنے کے لیے سارا سب کچھ کر دیا تھا, وہ تو آج معزز اور محترم ہے, آج ہم ذلیل و خوار ہو کے فقیر بن کے جا رہے ہیں. راز فاش ہوا تھا تو اپنے والد سے پھر منت سماجت کی, توبت کی, کہ ابا ہمارے لیے معافی مانگنا, اللہ میں سے بہت بڑا قصور ہوا. یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ابا اللہ میں سے ہمارے لیے سفارش کر دینا, مغفرت کی دعا مانگ لینا کہ ہم نے غلطی کی تھی, ابھی تو زندہ ہے, معافی مل جائے گی. قال سوف استغفر لکم ربی. فرمایا تھا میں اپنے پروردگار سے عنقریب تمہارے لیے بات کروں گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ تہجد کا وقت تھا جس وقت کے لیے انہوں نے اس بات کو مؤخر کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ میں سے بات کر لوں گا. تہجد کے وقت میں اپنی اولاد کے لیے مغفرت مانگی ہے. اگر کوئی شخص اس وقت تصور کرتا ہے کہ آج ہی رات اللہ میں سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا, تہجد میں اٹھ جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاؤں گا, اپنی ساری سیاہ کاریوں کو صاف شفاف کرا لوں گا. یہ نیت کرنے پر ہی یہ فرشتہ فوراً درج کر دے گا کہ آج رات یہ تہجد گزاروں میں ہے. صرف نیت کے اوپر اللہ پاک نے اس کو فرما دیا کہ میرے بندے کی نیکی کے نیت اور ارادے پر بھی اس کی نیکی درج کر لیا کرو. جب وہ عملی طور پر اس نیکی کو کر لیتے ہیں تو 10 درجے بڑھا کر, اس میں اخلاص زیادہ ہو تو 70 درجے مزید بڑھا کر اس کو لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ والا بائیں ہاتھ والا فرشتہ یہ مامور ہے. یہ جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ لکھ دوں, کہتا رک جاؤ شاید توبہ کرے گا, ابھی صبر کرو, یہ توبہ کرے گا, مومن ہے توبہ کرے گا. کچھ وقت گزرتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے لکھ دوں, کہتا رک جاؤ شاید یہ کوئی توبہ نہ کر رہا, نہیں کر رہا, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا کر بہا کر لے جائے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکی گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہے. بات سے بات چلتی ہے لیکن کام کی باتیں. حدیث مبارک میں ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مقیم تھے, ایک چھوٹی سی پدی وہ اپنی چونچ میں ریت کے چند ذرات اٹھاتی تھی, آپ کے قریب میں کوئی نہر بہہ رہی تھی وہاں لے کے لا کے ڈالتی تھی. چند مرتبہ اس نے جب یہ کام انجام دیا حضور کو تعجب ہونے لگا, چڑیا کیا کر رہی ہے, ریت کے ذرات چونچ میں اٹھاتی ہے, وہاں سے اڑ کے ادھر آتی ہے, نہر کے کنارے بیٹھتی ہے, اس میں ڈالتی ہے, پھر اڑ کے چلی آتی ہے, پھر وہاں سے. آپ تعجب کر رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ کیا کر رہی ہے, سوچ بچار میں تھے کہ جبریل امین تشریف لے آئے. فرمایا کہ آپ کیوں متفکر ہیں, کیوں حیران ہیں؟ فرمایا کہ اس چڑیا کے عمل پہ مجھے تجسس ہے کہ کیا کر رہی ہے. فرمایا کہ اللہ پاک نے اسی چیز کی وضاحت کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. اللہ تعالی نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ چڑیا اپنی چونچ کے اندر ریت کے ذرات لے کر لاتی ہے اور اس بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر ڈالتی ہے. اللہ پاک آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس بہتے ہوئے پانی کے اندر اس چڑیا کے ڈالے ہوئے ذرات کی کوئی حیثیت اور وقت ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں, پانی تو بہ رہا ہے تیزی کے ساتھ اور یہ لمحوں کے اندر وہ چند ذرات ہیں بہ کر کہاں سے کہاں گئے, نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا. فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے تمام تر گناہوں کی حیثیت وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر کے آگے اتنی بھی نہیں جتنی اس چڑیا کی چونچ میں آنے والے ریت کی اس نہر کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جب بہتا ہے گناہگاروں کے گناہوں کو ایسے مٹا کر صاف کر کے ملیا میٹ کر دیتا ہے کہ نام و نشان بھی باقی نہیں بچتا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر انسان غلطی کر جاتا ہے, کاٹ پیٹ کرنی پڑتی ہے, تو فرمایا کہ اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سسٹم کاٹنے کا نہیں مٹانے کا ہے. وہاں پر جب کوئی بندہ اپنے کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ صاف شفاف فرما دیتے ہیں. انسان کے گناہ کے اوپر چار گواہ ہوتے ہیں, خود اس کے اعضاء بدن اور یہ کرامن کاتبین اور یہ در و دیوار اور وہ صحیفہ عمل. ہر گناہ کے اوپر یہ چار گواہ سر دست تیار ہوتے ہیں. خود انسان کے یہ ہاتھ پاؤں ناک کان زبان کھال ہڈی گوشت پوست ہر چیز انسان کے خلاف قیامت میں بوقت ضرورت گواہی دے گی. اور نمبر دو یہ کرامن کاتبین, ان کی موجودگی میں گویا کہ وہ گناہ ہوا, یہ بھی گواہی. نمبر تین وہ در و دیوار, وہ زمین, وہ جگہ جہاں پر گناہ سرزد ہوا. اور نمبر چار وہ اعمال نامہ جس کے اندر وہ درج تھا. فرمایا کہ جو بندہ توبہ کر کے سچی توبہ کر کے اللہ پاک کے پاس پہنچتا ہے تو وہ آخرت کے میدان میں اس حال میں آتا ہے کہ ان چاروں گواہوں میں سے ایک بھی گواہ اس کے گناہ کے اوپر موجود نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی وہاں کاٹ پیٹ نہیں ہوتی کہ داغ دھبے رہ جائیں, اللہ تعالیٰ بالکل نسیا منسیا بنا دیتے ہیں, صاف شفاف کر دیتے ہیں کہ گناہ کا کوئی داغ دھبا بھی باقی نہ بچے. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی تو ایسی ہے کہ صلح کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. تو یہ جب پوچھتا ہے تو کہتا ہے چھوڑو شاید یہ کوئی نیکی کرے گا, وہ نیکی اس کے گناہ کو بہا کر لے جائے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات. وقت گزرتا جاتا ہے گزرتا جاتا ہے. اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو لکھنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی وہ گناہ معاف ہو گیا. اگر تو اس نے کوئی بڑی نیکی کر لی تو وہ بڑی نیکی گناہ کو چھوٹے گناہ کو اپنے ساتھ مٹا کر بہا کر لے جاتی ہے, لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی. لیکن اگر وہ غافل تھا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, وقت ملتا رہا مہلت ملتی رہی فرصت ملی لیکن نہ اس نے توبہ کی نہ کوئی نیکی کی, جب یہ بار بار پوچھتا ہے تو پھر آخر کار یہ کہتا ہے اب درج کر دو. پھر اس کی گناہ کو اور بدی کو اس کے گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت فلاں موقع پر اس نے فلاں کام انجام دیا. تو میں نے عرض کیا کہ بزرگ فرمانے لگے کہ یہ ڈائری ہے ہماری زندگی کا, ہر دن ہر رات وہ ڈائری کے صاف شفاف سادہ ورق ہے. صبح جب شروع ہوتی ہے تو ہمارے اعمال نامے میں کہیں سنہرے کہیں سیاہ, کہیں سنہرے کہیں سیاہ, کہیں سنہری حروف سے ہماری نیکیاں لکھی جاتی ہیں, نیکی لکھی جاتی ہے, تلاوت کی, نماز پڑھی, ذکر و اذکار کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، خندہ پیشانی سے ملاقات کیا، ملاقات کی، گھر والوں کے ساتھ اچھا رہا اور رزق حلال کی کمائی کے لیے نکل کھڑا ہوا، حلال روزی کمائی، سچ بولا، نظروں کی حفاظت کر رہا ہے، کان کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کر رہا ہے، امانت دیانت کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے تاجر الصدوق الامین، سچا تاجر جو سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، تجارت کر رہا ہے، بھلے وہ چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہے یا بڑا کاروباری ہے. فرمایا قیامت کے دن مان نبیین و صدیقین و شہداء، انبیاء صدیقین و شہداء کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، سچ کی بنا پر، امانت داری کی بنا پر. کاروبار بھلے چھوٹا سا ہو، ایک کیبن لگا کر اپنا کام چلا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، یا بڑے پیمانے پر وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے یا متوسط درجے کا کاروبار کر رہا ہے، لیکن سچ بولتا ہے، صاف ستھری کھری بات کرتا ہے، سامان میں کوئی عیب ہے عیب بتا دیتا ہے، کم قیمت کا ہے کم قیمت پر دیتا ہے، درمیانی قیمت کا قیمت بتا کر درمیانی چیز دیتا ہے، اچھی قیمت والی اچھی چیز دیتا ہے، دھوکے بازی نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے امانت دار ہے، خیانت نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکے سے بچتا ہے. تو فرمایا کہ انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو صبح سے اس کے ڈائری کے سادہ ورقوں میں کہیں سنہرے حروف سے اس کی نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، اسی میں کہیں ہمارے سیاہ کرتوت بھی آ جاتے ہیں، اس نے یہ جھوٹ بولا، غیبت کی، طنز اور تانے دیے، حرام کا لقمہ لیا، رشوت لی، اور یہ بد نظری کی، گانے سنے، فلاں کیا، یہ اسی اس میں ہوتا رہتا. تو یہ دن کا، پھر رات جب ہوتی ہے تو رات کے بھی اس کے سارے، مغرب سے لے کر صبح صادق سحری کے وقت ختم ہونے تک یہ رات کہلاتی ہے. اس میں پھر وہ شروع ہو جاتا ہے، اس نے نیکی کی، نماز پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، تلاوت کر لی، سارے جائز حلال کام سنہری حروف سے، اور جہاں اس نے بدکاریاں کی، گناہ کیے، بد نظری کی، وہ ساری سیاہ کاریاں بھی لکھی جاتی ہیں. تو یہ ایک دن مکمل ہوا، ہماری ڈائری کا یہ وقت مکمل ہو کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اب اگلا دن شروع ہو تو اگلا صفحہ کھل گیا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی ڈائری کے سادہ صفحوں کو سنہری حروف سے اس کو مزین اور آراستہ کر کے چمکتا دمکتا بنا لیں، تاکہ کل کو قیامت میں دیکھ کر خوشی ہو، یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کو سیاہ کر لیں اپنے کرتوتوں سے، اپنے حق تلفیوں سے، ناجائز کاموں سے، غبن اور خیانتوں سے. کل کو جب وہ سامنے آئے گا تو پھر حیران پریشان سرگردان ہوں گے، یا ویلتا ما لہذا الکتاب، وہ اعمال نامہ پوری رسک کی شکل میں آئے گا، انسان حیران پریشان ہو جائے گا، یا ویلتا یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فرمایا کہ یہ کیسی عجیب و غریب کتاب تھی، جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ہر کچھ جو انسان نے کیا تھا وہ اپنے سامنے حاضر موجود پائے گا. تو میں نے کہا کہ یہ صلح صفائی کے دن ہمیں ملے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے موقع ہے صلح کرنے کا، عقائد درست ہوں، عبادات اچھی ہوں، معاملات صاف ہوں، اخلاقیات، دوسرے انسانوں سے جو ہمارا اخلاقی برتاؤ ہو وہ سلجھا ہوا ہو، اچھا ہو، پیارا ہو، میٹھا ہو، اور معاشرت زندگی گزارنے کا، جہاں جہاں ہمارا دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے، گھر کے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، تو جہاں جہاں دوسروں سے ہماری معاشرتی زندگی ہے، ایک ساتھ جینا ہے، ایک ساتھ بسنا ہے، تو وہ معاملات سارے اچھے ہوں. یہ پانچ ہماری بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کے اندر ہم جب صحیح معنوں میں فیصلہ کر لیں کہ اب ہمیں اچھی اور پاکیزہ صاف ستھری سلجھی ہوئی زندگی گزارنی ہے، اپنی خامیوں پہ انسان نظر رکھے، اپنی اس زندگی کے وہ جو ڈائری اب تک بند ہو چکی، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا، کوئی 40، کوئی 50 سال، 50 سال کے بعد تو انسان کشتی کنارے کی طرف لگنے کے قریب ہوتی ہے، وہ وقت ایسا ہے کہ وہ پھر غفلت زیب نہیں دیتی، اس وقت تو انسان کو ہوش میں آنا چاہیے، اپنا ظاہر بھی سنوار لے، باطن بھی سنوار لے، تیاری پکڑ لے کہ اب رخت سفر باندھ کے تیار رہو، نہیں معلوم کہ وقت اجل کب آ جائے، پیغام ربانی آ جائے اور وقت سفر واپسی کا ہو جائے. تو انسان اپنا ظاہر بھی سنوار لے، باطن بھی سنوار لے، معاملات درست کر لے، لین دین کے معاملات ہوں، لکھت پڑھت کر لے، تیاری پکڑ لے 50 کے بعد. اس سے پہلے بھی ہوشیاری تو یہ انسان ہمیشہ تیاری پکڑ کے رکھے. 12 سال کا بچہ ہمارے بھانجے جس اسکول میں پڑھتے ہیں، ابھی جو پچھلے دنوں ڈینگی وائرس کی وبا شدت اختیار کر گئی تھی، 12 سالہ معصوم بچہ بےچارا ڈینگی کے اندر انتقال کر گیا. اقرا یونیورسٹی اس کے جو مالک تھے وہ بھی بےچارے ڈینگی وائرس کے اندر سیل کم ہوتے ہوتے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، انسان ہوشیار وہ ہے جو وقت سے اپنی تیاری مکمل کر لے، حاجی جب حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو اپنا ظاہر بھی سنوار لیتا ہے, احرام بحرام چادریں وادریں اپنا سارا حال ہولیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنا لیا, اپنا رخت سفر سامان سفر توشہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیا کہ 10 دن کا 15 دن کا میرا 20 دن کا 20 40 دن کا سفر ہے, ان دنوں تک مجھے کیا کیا ضروریات وہاں پیش آئیں گی وہ تمام چیزیں اپنے سوٹ کیس میں رکھتا ہے, بریف کیس میں رکھتا ہے کہ یہ میرا پورا رخت سفر ہے, سفر آسانی سے میرا چلے گا. ہمارا بھی ایک بہت بڑا سفر آگے آنے والا ہے, اس کے لیے ابھی سے ہم توشہ تیار کریں, رخت سفر باندھ لیں اور اپنا حال حلیہ درست کر لیں اور اپنے معاملات کو سدھار لیں, معاملات سنوار لیں, اخلاق درست کر لیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح صفائی کا موقع ہے, وہاں سے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ستاری کا بھی معاملہ ہے, غفاری کا بھی معاملہ ہے. فرمایا کہ اے میرے بندے, تو اگر گناہوں کی تھپی پہ تھپی لگا کے آسمان کی چھت تک بھی اپنے گناہوں سے میری خلاؤں کو فضاؤں کو بھر دے گا اور پھر تو نادم ہو کے توبہ تائب ہوتا ہوا میری طرف آئے گا تو تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, میری طرف سے معافی میں دیر نہیں ہوگی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جب سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کے لیے الفاظ کہنا شروع کرتا ہے اور توبہ تائب ہو کے اللہ میاں کے آگے معافی کے الفاظ بولنا شروع ہوتا ہے, اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. بعض دفعہ ماں ناراض ہو جاتی ہے, باپ ناراض ہو جاتے ہیں, ان کو منانے میں دیر لگتی ہے, منت سماجت میں دیر لگتی ہے, تب جا کے ماں کا دل پسیجتا ہے, باپ کا دل پسیجتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے, منزہ اور مبرہ ہے. وہ بندے کی ندامت آنے کے ساتھ جب اس نے توبہ شروع کی, توبہ کے بول پورے ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت اور بخشش آ چکی ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ معاملہ صرف توبہ کے ساتھ معاف ہونے والے ہوں. اگر حقوق ہیں, بندوں کے حقوق اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں, حق تلفیاں کی ہوئی ہیں, قرضہ ہے, نمازوں کی قضا ہے, روزوں کی قضا ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی, پرانے زمانے کی قربانیاں نہیں کی, حج فرض تھا حج نہیں کیا, اب صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا. جن چیزوں کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے قضا رکھی ہے, تلافی رکھی ہے, تدارک رکھا ہے, اس تدارک کے راستے سے انسان جائے گا تب توبہ ملے گی. ہٹ درمی کرے کہ نہیں نہیں نمازیں قضا تھی ساری زندگی نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے معاف کر دے گا, اسی غفور رحیم ذات نے ضابطہ دیا ہے کہ اس راستے سے آؤ گے, اس اصول کو اپناؤ گے تب معافی ملے گی, اس سے ہٹ کر چلو گے, منمانی کرو گے, معافی نہیں ملے گی. اصول ہیں, ضابطے ہیں, عدالت کے بھی اپنے قوانین ہوتے ہیں کہ ان قوانین کے مطابق کوئی چیز ہوگی کاروائی سنی جائے گی, اس کی مقدمات کی سماعت ہوتی ہے. اس ضابطے سے ہٹ کر کوئی آتا ہے, جج اس کو منہ نہیں لگاتا, مقدمے کی سماعت نہیں ہوتی, مقدمہ درج نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہی نے ضابطے دیے ہیں کہ جو گناہ تمہارے ایسے ہیں کہ جس میں کوئی تدارک نہیں سوائے توبہ کے, میں نے کھلی چھوٹ رکھی ہے, جب چاہو گے توبہ کرو گے معافی پالو گے. ندامت سچی ہونی چاہیے, آئندہ کے لیے پکا عزم ہو نہ کرنے کا توبہ کے وقت, اور زبان سے بھی استغفار کی کلمات ہوں, یہ توبہ نصوح کہلاتی ہے کہ جو ہوا اس کے اوپر انسان نادم ہے, پچھتا رہا ہے, شرمندہ ہے. الہی عبدک العاصی اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک. ایک بڑے بزرگ ہیں غالباً عبداللہ ابن مبارک, ان کے یہ الفاظ ہیں توبہ کے. الہی عبدک العاصی اتاک, الہی پروردگار میرے معبود, میرے مالک, میرے خالق, ربا تیرا گناہگار بندہ تیرے دربار پر حاضر ہے. الہی عبدک العاصی اتاک, الہی تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے, دستک دے رہا ہے. مقرم بالذنوب وقد دعاک, اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے, اس سے پہلے بھی وہ بارہا تیرے سامنے اعترافی اور اقراری مجرم بن کر آیا ہے, وہ گناہوں کا اعتراف کیا ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ, اگر آپ اس کی بخشش فرما دیں, اس کو معاف فرما دیں, آپ ہی اس کے اہل ہیں کہ آپ معافی عطا فرمانے والے ہیں, بخشش کا پروانہ عطا فرمانے والے ہیں. وَإِن تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ, اگر آپ نے اس کو دھتکار دیا, بھگا دیا, جھڑک دیا, اپنے دربار سے ہٹا دیا, کائنات میں پھر کون ایسی ہستی ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرے, کون ہے اس پر رحم کرنے والا؟ آپ ہی کی ذات ہے, آپ ہی کا مجرم ہوں, آپ ہی کا قصور وار ہوں. سچی اور پکی ندامت کے ساتھ, یا اللہ آپ کے دربار پر میں حاضر ہوں, تو اپنے کیے ہوئے پر سچی ندامت ہو, آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم ہو, اور پھر زبان سے بھی توبہ کے الفاظ ہوں, عربی کے اندر استغفار کے کلمات ہوں, توبہ کے کلمات ہوں, اپنی اردو زبان میں, مادری زبان میں انسان توبہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھے. سچی ندامت کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم اور توبہ کے الفاظ جب زبان سے نکال لیے, یہ توبہ النصوح ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی اور پکی توبہ کر لو. جب سچی پکی توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جہاں باغات ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے، ان کا نور، ان کا ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے دائیں طرف چل رہی ہوگی اور وہ پکار رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تو میں نے عرض کیا کہ صلح کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلح کا موقع ہے، اپنی بنیاد پکی کی جائے، مضبوط کی جائے، عقائد درست ہوں، مضبوط اور مستحکم ہوں. مالا مال ہوتا ہے انسان، اللہ میاں کو یاد بھی نہیں کرتا. کتنے ہمارے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جب مشکل میں گھرے ہوئے تھے، نمازوں کے چکر یہ وہ، جب نوکری لگ گئی، اچھے پیسے آ رہے، اللہ کا گھر ہی چھوڑ دیا، نمازوں کی فرصت ہی نہیں ملتی. کبھی کبھار مل جائے تو پوچھو، ارے کیا بتائیں امام صاحب، فرصت ہی نہیں ملتی، مصروفیات اتنی ہو گئی، بس ٹائم نہیں مل پاتا. جب مالا مال ہوتا ہے تو اللہ کو انسان فراموش کر دیتا ہے، اور جب مشکل میں گھرتا ہے تو اللہ کے آگے سجدے کر کر کے پیشانی رگڑتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جب مشکل میں آ جاتا ہے تو لمبے لمبے ہاتھ دراز کرتا ہے اور اللہ اللہ ربا ربا پکارتا ہے. جب فرمایا اس کو نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں، ایسا گزرتا ہے جیسے ہمیں کبھی اس نے پکارا ہی نہیں تھا. یہ اللہ میاں نے انسان کی حالت بیان کی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر رکھنے والا ہو، سچی پکی توبہ کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے خوشی اور غمی، تنگی اور بدحالی، ہر حال میں اور خوشحالی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق لگانے والا ہو. یہاں ہمارے عقیدے کے کچے پن ایسا ہے کہ جب ذرا سی آزمائش آئی، قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق کو فراخ کرنا، تنگ کرنا یہ ہمارے بس میں، اور ہم بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی مالا مال کر دیا، کبھی تنگ کر دیا، کبھی غریب بنا دیا، کبھی امیر بنا دیا، کبھی نعمتیں دیں، کبھی لے لیں. لیکن جہاں کہیں نعمتیں لی جاتی ہیں، فوراً ہمارا کچا عقیدہ اللہ سے ہٹ جاتا ہے کہ والقدر خیری وشری من اللہ، کہ اچھی بری تقدیر کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں، ہم پر کسی نے کرا دیا، کوئی بندش آ گئی، کسی نے کچھ کرا دیا، کس نے یہ نہیں پتا، آپ بتا دیں. یہ بھی اتنا کچا عقیدہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں ہمارا اتنا یقین ہوتا ہے کہ دوسرا گویا کہ عالم الغیب ہے. بس دفعہ لوگ آتے ہیں کہ آپ نام ہے یہ پتہ، یہ دیکھ کر آپ بتا دیں کس نے کیا کرا ہے. العیاذ باللہ، کہ جیسے کوئی یہ عالم الغیب ہے، وہ نقشہ کھینچے گا، دیکھ کر بتائے گا فلاں فلاں نے، اور اگر بتا دو وہ پتھر کی لکیر بن جاتا ہے کہ عامل تھے، انہوں نے بتایا فلاں فلاں کا نام لیا، اور وہ تھوڑی سی بھی علامات ظاہر ہو جائیں پکے اس کے دشمن بن جاتے ہیں کہ اسی نے کرایا، اگرچہ وہ صاف ستھرا ہو. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی خیر کا مالک ہے، وہی شر دینے والا، وہی خیر دینے والا. کائنات کا ذرہ بھی اس کی اجازت کے بغیر ٹس سے مس نہیں ہو سکتا. عقیدے مضبوط ہونے کے ساتھ عبادات کے اندر اہتمام ہو، ذوق اور شوق لگن کے ساتھ مگن ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات صاف ستھرے ہوں، اور پھر اخلاقیات کے اندر اچھے اخلاق کے مالک ہوں، معاشرت ہماری صاف ستھری سلجھی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر کے، تعلق مضبوط کر کے آگے زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بڑی مبارک نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، جمع ہونا، کہنا سننا قبول فرمائے، اور ہماری زندگی صاف شفاف ظاہر اور باطن سنوار دے، ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دربار سے پاک و صاف بنا کر واپس اپنے گھروں کو لوٹائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصی ثناء علیک، انت کما اثنیت على نفسک، الحمدللہ والشکر للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ. اللہم هذا اقبال لیلک وادبار نهارک واصوات دعاتک، اللهم فاغفر لنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.